حصہ دوم میں ساتویں باب حدود و تعزیرات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں یہ بات تو زیر بحث آ گئی کہ بعض جرائم کی سزا دینے کا کیا اصول ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے, اس کے ساتھ زمین کا اقتدار بھی دے دیا گیا ہے, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ فساد پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ارادہ و اختیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگ اس کو استعمال کریں گے, اور استعمال اچھا بھی ہوگا, استعمال برا بھی ہو سکتا ہے. تو اگر برا استعمال ہے, جس کو سوء استعمال کہا جاتا ہے, اس کے نتیجے میں کسی کی جان کے خلاف اقدام ہوگا, کسی کے مال کے خلاف ہوگا, کسی کی آبرو کے خلاف ہوگا. انسان جب اپنے اس ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو انسان کو انسان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے یہ ضرورت بھی پڑتی ہے کہ ایک باقاعدہ نظم حکومت قائم کیا جائے. اور یہ قدیم ترین تمدن کو بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں یہ اہتمام کرنا پڑا ہے. اور اسی کے ساتھ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر, اس کی کرولری کے طور پر یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ مجرموں کے استحصال کے لیے یا ان کی تادیب کے لیے یا ان کو کچھ لوگوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے سزائیں بھی دینا پڑتی ہیں. یہ جزا و سزا کا نظم اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے, اور کسی ایسے معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا جس میں یہ کہا جائے کہ نظم حکومت کی ضرورت نہیں ہے, یا یہ کہا جائے کہ جرائم کے لیے کسی مجموعہ تعزیرات کی ضرورت نہیں ہے. وہ دنیا کے مہذب ترین ممالک جن کو کہا جاتا ہے ان میں بھی موجود ہوگا, اور دور دراز کے علاقوں میں جہاں لوگ جنگلات میں رہتے ہیں وہاں بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتا ہے. اس میں اصلی مقصود کیا ہے؟ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اصلی مقصود شر و فساد کا استحصال ہے, اور انسان اس میں صحیح و خطا کا طریقہ اختیار کرتا ہے, ٹرائل اور ایرر کا. یعنی ایک جرم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے استحصال کے لیے ہم یہ سزا مقرر کریں گے, یا انسان اپنے ایک تاثر کے تحت یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک بڑا جرم ہے, اس کی ذرا زیادہ سزا ہونی چاہیے. پھر تجربات سے انسان گزرتا ہے, اور اپنے ان تجربات کی روشنی میں بعض اوقات اس میں کمی کا فیصلہ کرتا ہے, بعض اوقات زیادتی کا فیصلہ کرتا ہے. یہ بحث لوگوں کے ہاں جاری رہتی ہے. تاہم اصلی مقصود یہی ہوتا ہے کہ شر و فساد کا استحصال کرنا ہے. اس سے یہ سوال اٹھایا ہے میں نے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ یعنی وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے؟ اگر یہی صورتحال ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی دنیا کا نظم لوگ چلاتے ہیں, ایک نظم بنا بھی لیتے ہیں, اس میں اپنے لیے کوئی تعزیرات کا مجموعہ بھی ترتیب دے لیتے ہیں, اور پھر اس کے مطابق فیصلے بھی کرتے رہتے ہیں. تو دو پہلو ہو سکتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی جائے. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی کوئی خصوصی حیثیت ہے جس پہ اللہ کو رہنمائی کرنی ہے, یا اللہ کے پیش نظر محض رہنمائی ہی نہیں ہے بلکہ ان کے منشا کا کوئی ظہور بھی مقصود ہے. اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد نہ ہو اور اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے. یعنی چیز کو تجربے اور مشاہدے پر نہیں چھوڑا جا سکتا, اس میں صحیح و خطا کا طریقہ خرابیوں کا باعث بن سکتا ہے. اگر آپ پوری شریعت کو دیکھیں تو اس میں ہمیشہ یہی دو چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنا منشا کیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, کس چیز کو ایمان کی دعوت سے متعلق کر رہے ہیں, کس چیز کو اپنے حضور میں پیشی سے متعلق کر رہے ہیں, کیا چیز ان کے ساتھ تعلق کے لازمی نتائج کے طور پر اپنانا ہوتی ہے, جیسے مراسم عبودیت ہیں, ہم جو عبادات کرتے ہیں, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. اور وہ کیا چیز ہے کہ جس میں انسان اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اگر یہ معاملہ اس کے سپرد کیا جائے تو اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں بے انصافی ہوگی، بلکہ اکثر و بیشتر بے انصافی ہوگی، اسی بات کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے میراث کے بارے میں خود ایک قانون نازل کر دیا ہے، تو یہ چیز بھی ملحوظ ہوتی ہے. یہاں کیا چیز ملحوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں بعض جرائم کی سزائیں مقرر کی ہیں، اس کو میں نے یہاں بیان کیا ہے، اور یہ تمہید جس کی وضاحت کر دی گئی ہے اسی سے اس مضمون کو اٹھایا ہے. میں نے لکھا ہے ان میں اصلی مقصود، یعنی اس سے پیچھے بات بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ دیا، انسان کو اختیار دیا، ارادہ و اختیار کا سوء استعمال ہوتا ہے، اس سے شر و فساد پیدا ہو جاتا ہے. یہ پوری بات بیان کرنے کے بعد میں نے یہ لکھا ہے کہ ان میں اصلی مقصود، یعنی جو سزائیں مقرر کی جاتی ہیں، جیسے کہ دنیا کا ہر معاشرہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ مجموعہ تعزیرات ترتیب دیتا ہے، ان میں اصلی مقصود شر و فساد کا استحصال ہی ہوتا ہے، یعنی یہی چیز پیش نظر ہوتی ہے اور وہی ہونا چاہیے. یعنی انسان کو اس میں اگر وہ کوئی اور پیش نظر مقصد رکھتا ہے تو اپنے حدود سے تجاوز کا مجرم قرار دیا جائے گا. یعنی کسی کے خلاف آپ نے کوئی اقدام کرنا ہے تو آپ کو بحث کر کے یہی بتانا پڑے گا، اب وہ پارلیمنٹ کرے، کوئی بادشاہ سلامت اپنا اجتہاد فرمائے، یہی بتانا پڑے گا کہ یہ جرم ہے، اور علم کہتا ہے، عقل کہتی ہے، حالات کا تجربہ کہتا ہے، انسان نے جو کچھ سیکھا ہے اس کی بنیاد پر ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کے لیے یہ اقدام کرنا چاہیے، یہ سزا دینی چاہیے، جزا و سزا کے مابین یہ توازن ہونا چاہیے. یہی بحث ہے جو دنیا بھر میں کی جاتی ہے، اب بھی کی جاتی ہے، اور ہر پارلیمنٹ سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ یہ بحث کرے اور اس کے مطابق قانون بنائے اور قانون کی اصلاح بھی کرتی رہے، یہی مطالبہ کیا جاتا ہے. علم اصلی مقصود شر و فساد کا استحصال ہی ہوتا ہے اور وہی ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ خدا کی ہدایت قبول کر کے اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، یعنی اب یہ چیز فارغ ہو گئی، انسان ہے دنیا میں، ان کو اپنے تجربات کی روشنی میں کاروبار کرنے ہیں، نظم ریاست قائم کرنا ہے، اس میں کوئی جزا سزا کے ضابطے بنانے ہیں، حکومت کیسے کی جائے، مقننہ کیسے ترتیب پائے، انتظامیہ کے کیا حدود ہو، یہ چیزیں انسان اپنے تجربے سے سیکھتا ہے، علم و عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اور اس میں علم کا راستہ کیا ہے، صحیح و خطا، یعنی ٹرائل اور ایرر، اسی طرح انسان سیکھتا ہے. لیکن جو لوگ خدا کی ہدایت قبول کر کے اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، ان کا معاملہ عام مجرموں کا نہیں. یعنی انہوں نے کیا کیا، وہ انسان تھے، شعور رکھتے تھے، دنیا کے معاملہ چلا رہے تھے، ان کے سامنے اللہ کے پیغمبروں کی دعوت آئی، اور جب اللہ کے پیغمبروں کی دعوت آئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر شعوری طور پر سوچ سمجھ کے اس کو قبول کر لیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ عام انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ہمیں کوئی دعوت ملتی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اپنی صلاحیت، اپنے علم اور اپنی استطاعت کے مطابق فلاں جگہ ملازمت کر لیں، فلاں کاروبار میں شامل ہو جائیں، فوج میں بھرتی ہو جائیں، اپنی خدمات کسی اور محکمے کے سپرد کر دیں، ریاست کی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، تو جیسے ہی ہم عام انسانوں سے اوپر اٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے لیے ایک اور ضابطہ وجود میں آئے گا. وہ ضابطہ ہمارے اس عہد سے وجود میں آتا ہے. اگر ہم نے کسی ادارے میں شرکت کی ہے تو وہاں کچھ قواعد و ضوابط ہوں گے اور ہر جگہ بنائے جاتے ہیں. اگر ہم نے کسی سیکیورٹی کے ادارے سے اپنے آپ کو متعلق کیا ہے تو وہاں کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ان کے لحاظ سے کچھ مطالبات کیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ دنیا بھر میں یہ طریقہ ہے کہ بہت سے معاملات اس طرح کے اداروں میں عام عدالتوں تک سے ماورا قرار دے دیے جاتے ہیں. تو میں نے یہ لکھا ہے کہ لیکن جو لوگ خدا کی ہدایت قبول کر کے اس کے رسولوں پر ایمان لے آئیں، ان کا معاملہ عام مجرموں کا نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو وہ ہدایت پہنچی جو انسان کی فطرت میں اللہ نے بدیت کی ہے، ان سے اسی کی بنیاد پر قیامت میں بھی مطالبات ہوں گے، اسی کی بنیاد پر ان کی جزا و سزا بھی ہوگی، اسی کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. لیکن اگر کسی کے پاس رسولوں کی ہدایت پہنچ گئی ہے اور یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اب اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، زندگی کے معاملات میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے، تو یہ دیکھیے کہ اب نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی. چنانچہ قرآن مجید سورہ مائدہ میں یہ بیان کرتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یعنی اب جن لوگوں کے پاس اللہ کی ہدایت آ گئی ہے اور اللہ نے جو چیز نازل کر دی ہے، گویا جو اجمال تھا اس کی جو وضاحت کر دی ہے، اس کو تفصیل میں تبدیل کر دیا ہے، اس کی تعین کر دی ہے، اب اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جاتا، اس کے مطابق آپ زندگی نہیں بسر کر سکتے اور صاف صاف انکار کر دیتے ہیں، تو یہ فرمایا کہ نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں اپنی جان پر ظلم ڈھا رہے ہو، اور یہ در حقیقت اللہ کو یا اس کائنات کے خالق کو ماننا نہیں ہے، یہ حقیقت میں اس کا انکار کر دینا ہے. تو یہ صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی. یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، لیکن جو لوگ خدا کی ہدایت قبول کر کے اس کے رسولوں پر ایمان لے آئیں، ان کا معاملہ عام مجرموں کا نہیں ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ، یعنی اللہ کی ہدایت کو شعوری طور پر قبول کرنے والے لوگ، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ، اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. یعنی یہ مان لیا گیا کہ میرا ایک خالق ہے اور میں اپنے خالق کے حکم پر زندگی بسر کروں گا. اس میں کوتاہی ہوگی، اس میں غلطی بھی ہوگی، لیکن جانتے بوجھتے اس سے انحراف کی پھر کوئی شخص جسارت نہیں کر سکتا اور نہیں کرنی چاہیے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ، یعنی اس طرح کے لوگ جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو پیغمبروں سے سنا اور پھر شعوری طور پر اس کو قبول کر لیا، وہ اگر جان، مال، آبرو یا نظم اجتماعی کے خلاف کسی بڑے جرم کا ارتکاب کریں. یہ دیکھیے، اس میں چار چیزیں ہیں: جان، مال، آبرو. ظاہر ہے انفرادی طور پر بھی کسی کی جان کے خلاف اقدام کرنا، کسی کے مال کے خلاف اقدام کرنا، کسی کی آبرو کے خلاف اقدام کرنا، یہیں سے جرم پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جب ہمیں تعلیم دی تو قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، لیکن ہر شخص اس سے واقف ہے کہ آخری خطبے کے موقع پر، جو ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کی وصیت کا موقع تھا، اس میں خاص طور پر جس چیز کو موضوع بنایا وہ جان، مال اور آبرو کی حرمت تھی. یہی حرمت ہے کہ جس پر تمام انسانی حقوق کا مدار قائم ہے. انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے، مال کو حرمت حاصل ہے، آبرو کو حرمت حاصل ہے. اس کے بعد ایک چیز انسان کی ضرورتوں سے یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر ایک اجتماعی نظم پیدا کرتا ہے. نظم اجتماعی پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان کو انسان کے شر و فساد سے بچایا جائے، اور اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ اس نظم اجتماعی کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اسی کو درہم برہم کرنے، اسی کو چیلنج کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، تو یہ بھی ایک بڑا جرم بن جاتا ہے. تو یہ چار چیزیں گنوا دی ہیں میں نے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اگر جان، مال، آبرو یا نظم اجتماعی کے خلاف کسی بڑے جرم کا ارتکاب کریں. جرائم ظاہر ہے کہ انسانی عقل مانتی ہے کہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، یا کچھ جرمانہ کر دیا، یا تھوڑی بہت سزا دے دی، یا تنبیہ کر دی. جرم کی ابتدا بہت چھوٹے پیمانے پر بعض وقت گھروں سے ہو جاتی ہے، محلے سے ہو جاتی ہے، پڑوسیوں کے معاملے میں ہو جاتی ہے، لیکن اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جرم کی نوعیت کیا ہے اور کس طرح سے اس کا صدور ہوا ہے. کسی بڑے جرم کا ارتکاب کریں تو خدا کا فیصلہ ہے کہ ان کو اسی دنیا میں عذاب دیا جائے. اس میں جو اصل الفاظ قابل غور ہیں وہ یہ کہ اسی دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا قانون قرآن میں بیان کیا ہے، اس پورے قانون ہی کی روشنی میں اور اسی کے تحت رکھ کر اس معاملے کو سمجھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی اختیار کر لیں گے یا جرائم کا ارتکاب کریں گے، جیسے کہ قتل جیسے جرم کا ذکر ہوا، بدکاری کا ذکر ہوا، شرک کا ذکر ہوا، تو جرائم گنوائے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ان جرائم کے لیے لوگ قیامت میں مسئول ٹھہرائے جائیں گے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ایمان لے آئے تھے, اللہ کو مان لیا تھا اور اس کے بعد آپ جنت میں چلے جائیں گے. اگر کسی شخص نے ایمان لانے کے بعد جرم کا ارتکاب کیا, یعنی ایک وہ ہے کہ ایمان لانے سے انکار کر دیا جانتے بوجھتے, جس کو ہمارے ہاں کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے, یا جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کیا اور شرک کو اپنا دین بنا لیا, تو وہاں تو ابتدا ہی ایک بڑے جرم سے ہو گئی. لیکن اگر ایمان لے آئے ہیں اور اس کے بعد کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے, وہ بھی قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کر دیا ہے, اور اس میں خاص طور پر یہود کے ساتھ جو معاملات اللہ تعالیٰ کے ہوئے ہیں ان کو مثال کے طور پر سامنے رکھ کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ وعدہ نہیں کر رکھا کہ میری منتخب کوئی قوم یا مجھ پر ایمان رکھنے والے لوگ جرم کا ارتکاب کریں گے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا. اس کے لیے کچھ قاعدے ضابطے ہیں, یعنی توبہ کرنی ہے, رجوع کرنا ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ثوابدید پر رکھا ہے, وہ اپنے قانون کے مطابق کسی چیز کو معاف کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ سزا دی جائے. یہ بتا دیا گیا کہ جرائم کا ارتکاب اگر ہوا ہے یا بڑے گناہوں کا ارتکاب ہوا ہے تو قیامت میں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے, اور اس کی سزائیں بھی بیان ہوئی ہیں. مثال کے طور پر جو آخری درجے کا عذاب ہے, جس کو جہنم کا عذاب کہا جاتا ہے, اس میں یہ معلوم ہے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ خود یہود کے ساتھ ایک مکالمہ کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے برائی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا, احاطت بہی خطیئتہ, ان کا معاملہ بالکل وہی ہوگا جو منکرین کا معاملہ ہے. یعنی انہوں نے جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو سننے ماننے سے انکار کر دیا, تم نے مانا اور ماننے کے بعد برائی ہی تمہارے لیے اصل چیز بن گئی, اسی کو تم نے اپنی زندگی بنا لیا اور بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے رہے, اور یہ خیال کیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم ہیں, ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ فرمایا کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا, اور جب میری بارگاہ میں پہنچو گے تو بالکل بلاغ انصاف کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. وہاں بھی یہ بات واضح کر دی گئی. اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جرم کا ارتکاب کرے گا قیامت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا, اور وہاں اس کے لیے دردناک عذاب ہو سکتا ہے. خاص طور پر قتل کے معاملے میں یہ بتا دیا کہ اس کی سزا میں اور کفر کی سزا میں کوئی فرق نہیں. اسی طرح سے جو لوگ بدکاری کو اپنی زندگی بنا لے, ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کو قیامت میں آگ کا عذاب بھگتنا پڑے گا, اور یخلد فیہ مہانا, ایسا ہی معاملہ شرک کے بارے میں ہے. تو اللہ کے ہاں ایک عذاب کا قانون موجود ہے. اسی عذاب کے قانون کی ایک فرع وہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کسی قوم پر حجت تمام کر دیتے ہیں, تو میں بار بار واضح کر چکا ہوں کہ اسی دنیا میں اس قوم کو سزا دی جاتی ہے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تازیانہ برستا ہے. تو یہ کس چیز کی پاداش میں ہے؟ یہ کفر اور شرک کی پاداش میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جن جرائم کی سزا قیامت میں دیں گے, دنیا میں بھی اتمام حجت کے بعد بعض اوقات پوری پوری قوموں کو وہ سزا دیتے ہیں اور دیتے رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں ایمان لانے والے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, اس کے رسولوں کی ہدایت کا اعتراف کرنے والے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو جس طرح منکرین کو اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں کفر و شرک کی سزا دیتے ہیں, اسی طرح وہ جرائم کہ جن کے بارے میں کسی باطنی احساس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کفر و شرک میں تو یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہیں یا نہیں, لیکن یہ جرائم, یہ کسی کی جان لے لینا, کسی کا مال ہتھیانے کی کوشش کرنا, اس کے خلاف کھڑے ہو جانا, چوری کر لینا, ڈاکہ ڈالنا, ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے نہ کسی مذہبی استدلال کی ضرورت ہے, نہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلے کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے, نہ اس میں نیت اور محرکات زیر بحث آتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو وہ جرائم ہیں کہ جو دنیا میں مانے ہوئے جرائم کی حیثیت سے لوگوں کے ہاں جانے ہوئے ہیں. یہ صورتحال جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتے کہ ایک شخص مسلمان ہوا، اس نے اللہ کے رسولوں کو مانا، اس کی ہدایت کو مانا، اور یہ سب کچھ ماننے کے بعد وہ ان جرائم کا ارتکاب کرے اور پھر دنیا میں سزا سے بچا رہے. یعنی وہ پھر اللہ کا مجرم ہے، ایک تو معاشرے کا مجرم ہے اور اس کے لحاظ سے معاشرے کو اس کو سزا دینے کا حق ہے، جس طرح کہ ساری دنیا میں مانا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ معاشرہ جب سزائیں مقرر کرتا ہے تو وہ صحیح و خطا کے اصول پر مقرر کرتا ہے، تجربات سے معاملہ گزرے گا، جس چیز کے بارے میں اطمینان ہوگا. ہم کوئی قانون بنا دیتے ہیں، غلطی واضح ہو جاتی ہے، کبھی اس سزا میں کمی کر دیتے ہیں، کبھی زیادتی کر دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ مجرم ہے یہ تو طے ہے. اس کو سزا دینے کا حق معاشرے کو حاصل ہو گیا ہے، یہ بات بھی طے ہے اور ہر جگہ مانی جاتی ہے. جب یہ دونوں مقدمات ہیں تو اب اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص چونکہ مجھے مان کر، میری ہدایت کو تسلیم کر کے، میرے رسولوں پر ایمان لا کر، اور یہ مان کر کہ میں اسلام لے آیا ہوں، یعنی میں نے اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، اس کے بعد ان جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اب یہ محض تمہارا ہی مجرم نہیں ہے، میرا بھی مجرم ہے. اور جب یہ میرا بھی مجرم ہے تو اب میری طرف سے اس کی سزائیں یہ. یہ ہے اصل میں وہ پوری بات جس کو قرآن مجید کی روشنی میں نہ سمجھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزاؤں کو دنیا میں جو سزائیں دی جاتی ہیں ان کے مقابل میں رکھ کر اور ان کے مقاصد کو سامنے رکھ کر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں مقرر کی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ محض اس بنیاد پر مقرر ہی نہیں کی گئیں، بلکہ وہ اس وجہ سے بہت سخت اور بڑی تحدید کی سزائیں بن گئی ہیں کہ اس میں صرف جرم نہیں ہوا، صرف معاشرے کو ایک نقصان نہیں پہنچا، آدمی نے آگے بڑھ کر ان حدود کو نہیں توڑ دیا جو اخلاقی طور پر مقرر تھے، بلکہ اللہ کے خلاف بھی عملی بغاوت کر دی. اور چونکہ وہ اللہ کو مان چکا، اللہ کے رسولوں کو مان چکا، اللہ کی ہدایت کو تسلیم کر چکا، تو اب وہ عام مجرم نہیں ہے اور نہ وہ عام مجرموں کے سلوک کا مستحق ہے. اس کی سزا لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور سخت ہونی چاہیے. تو یہاں جب ایک حکمران کو اللہ حکم دیتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح جب قوموں پر اتمام حجت ہو جاتا ہے تو اس وقت جو صحابہ کی جماعت تھی اس کو حکم دیا گیا کہ اب تم میرے اعلیٰ اور جاریہ کی حیثیت سے ان کو سزا دو. تو یہاں یہ سزا مسلمان حکمران کی ذمہ داری قرار پا جاتی ہے، چونکہ معاملے کی نوعیت کسی قلبی کیفیت کو جاننے کی نہیں ہے. جرم ہے، وہ جرم جو مانا گیا ہے اس کی سزا دنیا میں بھی دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں باقی معاملات تو انسانوں پر چھوڑ دیے. یعنی جرم کی تحقیق کی جائے گی، وہ مجرم ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کے طریقے وہی ہوں گے جو دنیا میں مقرر ہیں اور جس کو علم و عقل مانتے ہیں. لیکن جس وقت مجرم کوئی شخص قرار پا گیا تو اب وہ صرف معاشرے کا مجرم نہیں ہے، وہ اس کائنات کے پروردگار کا بھی مجرم ہے، اس کی سزا. تو یہ آپ آگے دیکھیں گے کہ خود قرآن مجید اس بات کو نہایت خوبی اور وضاحت کے ساتھ خود بیان کر دیتا ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اگر جان، مال، آبرو یا نظم اجتماعی کے خلاف کسی بڑے جرم کا ارتکاب کریں تو خدا کا فیصلہ ہے کہ ان کو اسی دنیا میں عذاب دیا جائے. اب دیکھیے یہاں، اسی دنیا میں عذاب دیا جائے، یعنی وہی عذاب جو قیامت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا کہ منکرین کو بھی دیا جائے گا اور بڑے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو بھی دیا جائے گا. وہی عذاب جو پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اسی دنیا میں منکرین کو دیا جاتا ہے، اسی عذاب کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے. اس کو بیان کیا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو، دوسروں سے مراد یعنی دوسرے مسلمانوں کو، ان کو معلوم ہو کہ ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا عہد کر کے، شعوری طور پر اس پر ایمان لا کر، اس کو مان کر، اس کے رسول کے ساتھ اطاعت کا عہد کر کے یہ کام کریں گے تو دنیا میں بھی ماخوذ ہوں گے اور قیامت میں بھی ماخوذ ہوں گے. اور وہ خدا کی اس عقوبت کو، یعنی یہ اب معاشرے کی عقوبت نہیں ہے، یہ کسی مسلمان حکومت کی طرف سے دی گئی عقوبت نہیں ہے، یہ خدا کی عقوبت ہے. اور خدا کی اس عقوبت کو دیکھ کر آخرت کے عذاب کی یاد دہانی حاصل کریں. جس طرح قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب دنیا میں منکرین کو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد عذاب دیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عذاب کو دوسری قومیں دیکھیں، دوسرے لوگ دیکھیں، اور پھر یہ سمجھیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی جماعت میں جو لوگ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کریں ان کے بارے میں ہے کہ خدا کی اس عقوبت کو دیکھ کر آخرت کے عذاب کی یاد دہانی حاصل کریں۔ پھر مزید یہ کہ یہ مجرموں کے لیے، پھر مزید یہ کہ مجرموں کے لیے بھی یہ عذاب اگر وہ توبہ اور اصلاح کا رویہ اختیار کریں تو گناہ سے تطہیر کا ذریعہ بن جائے۔ یعنی یہاں پھر ایک دوسرا مقصد بھی پیش نظر ہوتا ہے۔ اگر کسی نے چوری کا ارتکاب کیا ہے، کسی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے، یہ بڑے جرائم ہیں، جب یہ بڑے جرائم قیامت کی عدالت میں پیش ہوں گے تو وہاں ظاہر ہے کہ معاملے کی نوعیت بہت سنگین ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، جس کی چوری کی ہے اس نے بھی اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے، کیونکہ یہ سب کے سب چیزیں حقوق و لباد سے متعلق ہو جاتی ہیں، تو وہاں اس کو بڑی سزا سے دوچار ہونا ہے۔ اب اس کو قیامت میں پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ جرم کیا ہے تو پھر جہنم کی سزا ہی ہوگی، زیادہ دی جائے، کم دی جائے، یا پھر متعلق لوگوں کے ساتھ معاملہ ہی کرنا ہوگا، جس کی بعض تصویریں ہمارے سامنے حدیثوں سے بھی سامنے آتی ہیں کہ وہاں آدمی کے پاس دینے کے لیے اپنی نیکیاں ہوں گی اور لینے کے لیے دوسرے کی برائیاں ہوں گی۔ تو یہ جو سنگین صورتحال آگے پیش آنے والی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ توبہ و اصلاح کرے، یعنی معاملہ ایک بار پھر وہاں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی کہ اگر کوئی بیماری یا تکلیف انسان کو آتی ہے تو وہ بھی تطہیر کا ذریعہ بنتی ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی سزا ہوئی ہے، آدمی کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ اس سزا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، رجوع کرے، اپنے باطن کی تطہیر کرے، اسے پاکیزہ بنائے، تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے جو اس کو حاصل ہو گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کی دعوت سنی اور ایمان لائے، ان میں سے اگر کسی سے جرم کا ارتکاب ہوا تو آپ اکثر روایتوں میں یہ دیکھیں گے کہ مجرم آ کے یہ کہتا ہے، یعنی وہ پیش کرتا ہے اپنے آپ کو، اقرار کرتا ہے، اس کی خواہش یہ کیوں ہے، یعنی کیوں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سزا دے دی جائے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقعوں کے اوپر ٹال رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ توبہ کرو، لیکن وہ کہتا ہے مجھے سزا دے دی جائے۔ سزا دینے کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ کیا ہے؟ تاخرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیں۔ یعنی اصلی مسئلہ کیا ہے؟ تطہیر، تزکیہ، اس دنیا سے مجھے پاکیزہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو اگر مجھ سے کسی بڑے جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ مجھے تنبیہ ہو، دوسروں کو عبرت ہو، اس کے لیے خدا کی عقوبت یہی نازل ہو جائے، یہ اصل میں خدا کی عقوبت کا نزول ہے ایک ماننے والے پر، اور دوسری جانب مجھے بھی یہ موقع ملا کہ میں اس کے نتیجے میں توبہ کروں، اصلاح کروں، اور اپنے آپ کو قیامت سے پہلے یہاں پاکیزہ بنا کر رخصت ہوں۔ تو تطہیر یہ اس کا ایک ثانوی مقصد ہے، لیکن بہت بڑا مقصد ہے۔ تو دیکھیے میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ پھر مزید یہ کہ مجرموں کے لیے بھی یہ عذاب، مجرموں کے لیے بھی، یعنی ایک تو پہلو وہ تھا کہ ان کو عبرت بنا دیا جائے، خدا کی عقوبت ان پر یہاں نازل ہو، اس کو دوسرے لوگ دیکھ کر تنبیہ حاصل کریں کہ آخرت میں کیا صورت پیش آنے والی ہے۔ اس طرح گویا آخرت کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کی ہیں اس دنیا میں، انہی میں یہ عذاب، یہ سزائیں بھی بڑے غیر معمولی کردار کی حامل بن جاتی ہیں۔ محض ان کا تصور، محض ان کا بیان کہ اللہ تعالیٰ یہ مواخذہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دنیا میں کر دیا جائے، تو آخرت میں کیا پیش آنے والا ہے، تو یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جس شخص کو سزا دی جا رہی ہے وہ اپنے باطن کی اصلاح کرے، وہ توبہ کرے، وہ رجوع کرے، وہ اپنے پروردگار کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے، اس سے خود اس کی تطہیر ہوگی۔ مجرموں کے لیے بھی یہ عذاب اگر وہ توبہ و اصلاح کا رویہ اختیار کرے تو گناہ سے تطہیر کا ذریعہ بن جائے۔ اس میں اس چیز کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایک چیز ہے گناہ، یعنی گناہ کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نافرمانی کا ارتکاب کر دیا ہے. اس کی ابتدا میرے باطن سے ہوتی ہے, اس کا ظہور اعمال میں ہوتا ہے. یہی گناہ ہیں جن میں سے بعض جرم بن جاتے ہیں. تو یہاں گناہ بھی ہوا ہے, بلکہ اصلاً گناہ ہوا ہے, لیکن وہ گناہ جرم کے درجے میں پہنچ گیا ہے. جرم کے درجے میں پہنچ گیا ہے یعنی وہ معاشرے کے خلاف گناہ کا ارتکاب بن گیا ہے, اور معاشرے کو شر و فساد سے بچانے کے لیے اب حق حاصل ہو گیا ہے کہ اس شخص کو سزا دی جائے. اس کے لیے عقوبت یہ عقل عام میں بھی مان لی گئی ہے, ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. تو جن کے لیے, جن جرائم میں عقوبت یا سزا مانی ہوئی چیز ہے, ایک مسلمہ چیز ہے, انہی میں سے بعض چیزوں کو لے کر اللہ تعالیٰ نے اس میں خود سزائیں مقرر کی ہیں. اور آگے جا کے معلوم ہو جائے گا کہ ان کی نوعیت کیا ہے, یہ کیا سزائیں ہیں, ان کے حدود کیا ہیں, ان کو کیسے دیا جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ بات ابتدا ہی سے سمجھ لی جائے کہ یہ محض جرم کی سزا نہیں ہے, بلکہ یہ اس مجرم کی سزا ہے جس نے جرم کا ارتکاب کیا اور اس کے باوجود کیا کہ وہ اللہ کو مانتا تھا, وہ اس کے رسولوں کو قبول کر چکا تھا, وہ اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کر رہا تھا, اس نے شعوری طور پر اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ میں نے اپنے وجود کو اپنے پروردگار کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. اس لیے یہ سزائیں محض معاشرے کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا بدل نہیں ہے, بلکہ اللہ کی عقوبت اور اللہ کا عذاب ہے. تو اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے. آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید اپنے طریقے کے مطابق کس طرح اس بات کو لفظوں میں ادا کر دے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے. یہ عذاب جن سزاؤں کی صورت میں دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سخت رہی ہیں, ہمیشہ سخت رہی ہیں, یعنی اگر ان کو تورات میں دیکھیں تو وہاں بھی سخت ہیں. بنی اسرائیل اللہ کی منتخب کردہ قوم تھی, اس کے ساتھ بھی معاملے کی نوعیت یہ ہے. چنانچہ اس وقت جو سزائیں تورات میں ہم دیکھتے ہیں, اگرچہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنی اصل صورت میں ہیں, اس میں کتنی فقہ داخل ہو گئی ہے, لیکن اصول میں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اللہ کے خلاف جرائم کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ عذاب جن سزاؤں کی صورت میں دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سخت رہی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان سزاؤں کا مقصد محض جرم کا استحصال نہیں, یعنی یہ بحث ہی اس میں نہیں کی جا سکتی کہ جرم کا استحصال تو 10 سال کی قید سے بھی ہو جاتا ہے, جرم کا استحصال تو اتنا جرمانہ کرنے سے بھی ہو جاتا ہے. یہاں مقدمہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان سزاؤں کا مقصد محض جرم کا استحصال نہیں, بلکہ ان سب لوگوں کو خدا کے عذاب کا مزہ چکھانا اور دوسروں کے لیے عبرت بنا دینا بھی ہے جنہوں نے پورے شعور کے ساتھ اپنے آپ کو خدا اور اس کے رسولوں کے حوالے کیا. یہ حوالے کیا اصل میں اسلام کی تعبیر ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اسلم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے. جنہوں نے پورے شعور کے ساتھ اپنے آپ کو خدا اور اس کے رسولوں کے حوالے کیا, ان سے عہد اطاعت باندھا, یعنی خدا سے, خدا کے رسولوں سے, ان کے دین کو دین کی حیثیت سے قبول کیا, اور اس کے بعد اس نوعیت کے بڑے جرائم میں اس حد تک ملوث ہو گئے کہ خدا نے ان کا پردہ فاش کر دیا اور معاملات عدالت تک پہنچ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی عفو و درگزر کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. آدمی ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہے, اللہ اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں, گرفت نہیں ہوتی. لیکن اگر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ گرفت بھی ہو گئی, پردہ فاش ہو گیا, جو کچھ گناہ کیا جا رہا تھا وہ جرم بن کے سامنے آ گیا, عدالت تک معاملہ پہنچ گیا, تو اب یہ ناقابل معافی جرم بن گیا. اس کی سزا ہوگی, اور وہ سزا ریاست بھی دیتی ہے, سوسائٹی کی طرف سے بھی دی جاتی ہے. اس کو مقرر کرنے کا حق سوسائٹی کو ہمیشہ رہا ہے. یہاں وہ سزائیں اللہ کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہیں, معاشرے کے لیے نہیں, ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی اطاعت کا عہد باندھ کر اپنے آپ کو شعوری طور پر مسلمان کہتے ہیں. تو یہ ان کا فلسفہ ہے, یہ اس کے پیچھے وہ محرکات ہیں جن کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھنا چاہیے. میں نے یہ اوپر عرض کیا کہ اس میں جان, مال, آبرو یا نظم اجتماعی کے خلاف بڑے جرائم کو موضوع بنایا گیا ہے. یعنی اس سے نیچے عفو درگزر ہے، اس کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کے لیے چھوڑ دیا ہے بڑے جرائم کو. تو وہ بڑے جرائم کون سے ہیں؟ یہ جرائم درج ذیل ہیں. نمبر ایک، محاربہ اور فساد فی الارض. اس کی پوری وضاحت تو آگے ہو رہی ہے، یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نظم اجتماعی کے خلاف اقدام ہے. یعنی کوئی شخص یا گروہ جو سوسائٹی کا نظم قائم کیا گیا ہے ایک مسلمان معاشرے میں، اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی، وہ آگے تفصیل سے زیر بحث آئیں گی. قتل و جراحت، کسی کو مار ڈالا، کسی کے کسی عضو کو نقصان پہنچایا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کو کوئی زخم لگایا، قتل و جراحت. زنا، قذف، قذف یعنی زنا کی تہمت لگانا، کیونکہ زنا ایک بڑا جرم ہے تو اس کی تہمت بھی ایک بڑا جرم قرار دے دی گئی ہے. اور آخر میں چوری. یہ پانچ جرائم ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، خود مقرر فرما کر حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو پابند کر دیا ہے کہ حدود و شرائط پورے ہو جائیں تو یہ سزا ان لوگوں کو دی جائے. جس وقت مسلمانوں کا حکمران یہ سزا دیتا ہے تو وہ اصل میں صرف معاشرے کی طرف سے نمائندگی نہیں کرتا، بلکہ خدا کے نمائندے کی حیثیت سے اس سزا کا نفاذ کرتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے صحابہ کرام نے اتمام حجت کے بعد خدا کے منشا کو نافذ کیا، اور وہاں بھی یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. آگے جب یہ سزائیں تفصیل سے زیر بحث آئیں گی تو وہاں قرآن مجید ان تمام پہلوؤں کی خود وضاحت کرتا چلا جائے گا. یہ پانچ جرائم ہیں. ان جرائم کے بارے میں یہ بات، یہ چیز ابتدا ہی میں واضح رہنی چاہیے کہ ان کی سزا کا حکم مسلمانوں کو ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں، بلکہ پورے مسلمان معاشرے کو دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں وہ دو نوعیت کے ہیں، وہ جو فرد کو دیے جاتے ہیں، وہ جو مسلمانوں کی جماعت کو دیے جاتے ہیں. یعنی مسلمان معاشرہ، مسلمانوں کی جماعت بحثیت جماعت ان کی مخاطب ہوتی ہے. فرد کو حکم دیا گیا ہے نماز کا اہتمام کرے، روزہ رکھے، حج و عمرہ کے لیے استطاعت ہو تو جائے. جماعت کے احکام یہ پہلے مرحلے میں وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے جماعت ایک معاشرتی احساس کے ساتھ انسان کے شعور میں داخل ہوتی ہے، جیسے تجہیز و تکفین کے احکام ہیں. یعنی یہ ظاہر ہے کہ مرنے والے کو نہیں دیے گئے، یہ مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے ہیں. اس معاشرے کی نمائندگی خاندان، قریبی لوگ، اعزاء اقربا کرتے ہیں. اسی طریقے کا معاملہ سزا کا ہے. یعنی سزاؤں جب بیان کی گئی ہیں، یا اسی طرح سے جہاد و قتال کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ مثالیں ہیں اس بات کی کہ یہاں مخاطبین مسلمان اپنی جماعتی حیثیت میں ہیں، یعنی فرد کی حیثیت سے مخاطب نہیں ہیں، جماعتی حیثیت سے مخاطب ہیں. ان کی معاشرتی حیثیت، ان کا نظم اس کا مخاطب ہے. اور جب کسی گروہ یا کسی جماعت کو حکم دیا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری انسان کا تعامل، انسان کا معاشرتی احساس، انسان کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ وہ نظم اجتماعی سے متعلق ہو جاتا ہے. یعنی نظم قبیلے کی سطح پر ہو، نظم ریاست کی سطح پر ہو، جب معاشرے نے اپنے آپ کو ایک نظم کا حصہ بنا دیا ہے تو پھر اس سے متعلق ہوگا. اور اگر کسی موقع کے اوپر اس طرح کا کوئی نظم ہی معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے، اس کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے، وہ ہم قتل میں زیر بحث لائیں گے آگے جا کر. ان جرائم کے بارے میں یہ چیز ابتدا ہی میں واضح رہنی چاہیے کہ ان کی سزا کا حکم مسلمانوں کو ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں، بلکہ پورے مسلمان معاشرے کو دیا گیا ہے، اور اس لحاظ سے ان کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے. یہ اہم بات ہے. اس میں بعض اوقات بعض جماعتیں، بعض گروہ غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، جہاد و قتال کے معاملے میں بھی اور حدود و تعزیرات کے معاملے میں بھی. اس کی وضاحت ہم اگلی نشست میں کریں گے. اب ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.